السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم. وقال اللہ تبارک و تعالی, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیزیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. وقال اللہ عز وجل, فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, آمین یا رب العالمین. سامعین محترم, پچھلے تین جمعوں کی نشست میں اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت, اس موضوع کے تحت چند گزارشات ہیں کہ جو کہ ہم نے سمجھی ہیں, اور آج کی نشست بھی اسی کے تسلسل میں آخری نشست ہے. ابھی تک ہم نے اتحاد امت کی جو ضرورت ہے, اس کی اہمیت, اس کے ذرائع, اور اتحاد امت کی جو بھی بنیادیں ہیں, اس کو ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا, اور پھر پاکستان کی سالمیت اور اس کا جو استحکام ہے, اس کے ذیل میں پاکستان کے قیام کی جو بنیاد ہے اسلام, یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی. اور اس بات کو بھی ہم نے سمجھا کہ پاکستان کے قیام کی بنیاد بھی اسلام ہے, اور اس کے استحکام اور سالمیت کی بنیاد بھی اثر میں اسلام ہے, اسلام ہی کی طرف رجوع کرنا. بہرحال پاکستان کی سالمیت کو جو لاحق خطرات ہیں, اس کے ذیل میں بھی یہ بات ہم نے سمجھی کہ جس نظریے کے تحت, نظریہ پاکستان کے تحت ہم نے اس مملکت خداداد پاکستان کو حاصل کیا تھا, اس خطے کو, تو کیونکہ ہم نے نظریہ پاکستان سے انحراف کیا کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا جو استحکام, اس کی سالمیت ہے, وہ خطرے سے دوچار ہے. باقی پاکستان کی سالمیت اور استحکام میں ایک بہت بڑا خطرہ, وہ ہماری بدعمالیاں بھی ہیں, اور ان بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کے مستقل کوڑے ہیں کہ جو کہ ہم پر مختلف صورتوں میں برس رہے ہیں. اسی تسلسل میں آج کی گفتگو ہوگی, اور اس وقت خاص طور پر اس مملکت خداداد میں مختلف علاقوں میں, خاص طور پر کے پی کے کا علاقہ ہے اور بنیر کا علاقہ ہے کہ جس میں سیلابی اس وقت صورتحال ہے, تو یہ جو سیلاب اور زلزلے ہیں, ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستان کے باسیوں کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک وارننگ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ایک احساس ضیاء پیدا کرنے کی یہ ذرائع بھی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں. یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اس سنت کو ہمارے سامنے واضح فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی سنت ہے. فرمایا کہ وَلَنُزِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یقیناً اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذابوں کے مزے چکھائیں گے, تاکہ وہ رجوع کر لیں. یعنی ہم لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے, اب یہ بڑے عذاب سے مراد کیا ہے, یہ پچھلی قوموں کے جو تذکرے قرآن مجید میں, خاص طور پر چھ قوموں کے تذکرے ریپیٹڈلی آتے ہیں, تو ان کا معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا, اللہ کی تعلیمات سے صرف نظر کیا, اور بڑے بڑے گناہ اس میں وہ ملوث ہوئے, تو اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا ان کے ذریعے سے واض و نصر فرمائی نہ مانے تو بالآخر پھر اللہ کا عذاب آیا. وہ عذابی استحصال ہوتا ہے کہ پھر پوری پوری قومیں نافرمان قومیں نیست و نابود کر دی جاتی. تو یہ عذاب ہوتا ہے بڑا عذاب. اس سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں چھوٹے عذابوں کے مزے چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے, تاکہ ان چھوٹے عذابوں کے ذریعے سے وہ رجوع کر لیں اللہ کی طرف, وہ پلٹ جائیں, اپنے گناہوں کی جو ہے وہ توبہ کر لیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو بھی یہ آفات آتی ہیں سیلابوں کی صورت میں, زلزلوں کی صورت میں اور دیگر, تو یہ ایک ایک شخص کو اور ایک ایک گروہ ایک ایک قوم کو یہ بات جو وہ یاد دلاتی ہے کہ اوپر تمہاری قسمتوں کو کوئی اور ہے کہ جو کہ کنٹرول کر رہا, یعنی تمہاری تمام جتنے بھی صلاحیتیں ہیں اور پلاننگز ہیں اس سے اوپر ایک اور منصوبہ ہے کہ جو کہ تیار ہو رہا ہے تمہارے لیے. اور وہ ذات کون سی ہے جو کہ یہ پلاننگ کر رہی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اصل طاقت اسی کی ہے کار فرما. تو اس کی طرف سے جب بھی کوئی آفت تمہارے اوپر آئے تو یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے ان آیات میں کہ نہ تو تمہاری کوئی پھر تدبیر اور نہ کوئی تمہاری کوئی پلاننگ اس آفت کو دور کر سکتی ہے اور نہ کوئی تمہاری مدد کو جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو لہٰذا یہ شد و مد کے ساتھ اللہ تعالی قرآن مجید میں اس فلسفے کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. باقی جب یہ سیلابوں اور طوفانوں کی صورت میں جب دینی طبقات کی طرف سے عوام الناس کو ایک توجہ دلائے جائے کہ بھئی ایک صحیح طرز عمل مومنانہ طرز عمل یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی مصائب آئیں تو فوراً اپنے گناہوں کی طرف توجہ ہو کہ کہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے تو اللہ کا یہ غضب نہیں بھڑک رہا. تو یہ ایک مومنانہ طرز عمل ہے اور یہی صحیح طرز عمل ہے, صحیح روش. لیکن بدقسمتی سے ماندہ پرستانہ دور سے ہم گزر رہے ہیں تو جب بھی دینی طبقات کی طرف سے یہ بات سامنے لائی جاتی ہے کہ بھئی یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کے یہ غضب بھڑکتے ہیں ان صورتوں میں, سیلاب اور طوفان اور زلزلوں کی صورت میں, تو پھر ماندہ پرست لوگوں کی طرف سے بڑی تنقیدیں کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھئی یہ زخموں پر اب نمک چھڑک رہے ہیں. ایک طرف تو لوگ مصیبت میں ہیں, طوفانوں میں ہیں, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا. تو اس طرح کی تنقیدیں ہیں کہ جو کہ سامنے لائے جاتے. پھر ایک طرز عمل ہے کہ جو کہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو قدرتی عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر یہ موسموں میں تغیر آ جاتا ہے. یا کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو زلزلے آتے ہیں یہ زمین کے اندر جو پلیٹس ہیں وہ سرکتی ہیں تو جس کی وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے. کوئی ہارپ ٹیکنالوجی ہے کہ جو کہ مغرب وہ ہمارے اوپر آزما رہا ہے اور اس کی وجہ سے پھر یہ ایک دم سے ویدر چینج ہو گیا. تو بہرحال اس میں حقائق اپنی جگہ پر, اس سے کوئی انکار نہیں, لیکن یہ بات تو اصولی طور پر ایک بندہ مومن کو سمجھنی چاہیے کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو بھی علم ہے یا جس کے ذریعے سے پھر یہ تغیرات موسموں میں بھی لائے جا رہے ہیں تو یہ بھی اصل میں اختیار دینے والی ذات اور یہ وسائل پیدا کرنے والی ذات وہ کون ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اور کیونکہ یہ نظام اللہ نے چلایا ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی نظام بنانے والا ہے اس کے نظام میں کوئی خلل ڈالے گا, اس کے جو بھی دائرہ کار ہے حدود میں جو اس کے متعین کردہ فیصلے ہیں اس کے برخلاف حدود سے تجاوز کرے گا تو پھر ہر کلیکٹو فورم پر, چاہے وہ چھوٹی سی فرم ہو, انڈسٹری ہو, یا یہ ہے کہ پوری یہ کائنات ہو, اس میں فساد برپا ہوگا. اس میں جو ہے وہ اللہ کے پھر جو بھی اس فیکٹری کا یا کائنات کا بنانے والا ہے اس کے مرضی کے خلاف کوئی فیصلے ہوں گے تو پھر اس کا غضب ہے کہ جو کہ بڑھ گئے. تو یہی کیفیت ہے کہ جو کہ پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اصل میں تو یہ ہماری کوتاہیاں, یہ ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی تو یہ سیلاب اس لیے آتے ہیں یا زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ ہم نے اتنی مضبوط عمارتیں بنائی نہیں, یہ ہماری ٹیکنالوجی کا فیلئر ہے, ورنہ جاپان والے تو اتنے مضبوط عمارتیں بنا کے بیٹھے ہیں کہ بڑے بڑے زلزلے ان کا کچھ نہیں بگاڑتے. لیکن معذرت کے ساتھ آج تو ان آنکھوں نے ان بڑے بڑے ممالک کو بھی دیکھ لیا کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہاں کہیں نہیں پہنچ گئیں, لیکن یہ ہے کہ لاس اینجلس کا معاملہ ہو، کس طرح سے جو بھی فائر وہ آگ بھڑکی اور بڑے بڑے پوش علاقوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور بڑے بڑے پلاننگ ہیں کہ جو کہ منصوبہ بندی کرنے والے ممالک ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سیلابوں اور طوفانوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جو سورہ شورا کے آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی کہ وما انتم بمعجزین فی الارض، کہ تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. تم جتنی بھی ترقی کر لو، جتنے بھی وسائل جمع کر لو، جتنا اپنے آپ کو مضبوط کر لو، کتنا ہی اپنے مضبوط برجوں میں جا کے تم چھپ جاؤ، انڈر گراؤنڈ بنکرز بنا کر تم وہاں پر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لو، لیکن جب اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ چلے گی تو پھر یہ ہے کہ یہ کوئی مضبوط برج تمہارے جو ہے وہ کام نہیں آ سکیں گے، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ طرز عمل ہے، ایک مومنانہ طرز عمل کہ جو بھی کیفیت آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ ہے کہ اس میں اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرنا یہ مومنانہ طرز عمل ہے. لیکن جو اس کے برخلاف طرز عمل ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ فرمائے. تو اصل بات کیا ہے کہ یہ اللہ کے غضب کیوں بھڑکتے ہیں، یہ سیلاب اور طوفانوں کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں اس کا سبب کیا ہے؟ تو قرآن مجید کا فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، دو تین آیات ہیں جو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر انشاءاللہ آج ایک طویل روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں 15 برائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیان فرمائی ہیں 14 سال پہلے کہ جو کسی معاشرے میں عام ہو جائیں تو پھر وہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اور یہ 15 برائیاں ایسی ہیں کہ جو آج ہم ان آنکھوں سے اپنے سامنے اپنے معاشرے میں ہوتا دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ موضوع انشاءاللہ آج ہمارا رہے گا. سب سے پہلے اللہ کے یہ جو غضب بھڑکتا ہے سیلاب طوفان زلزلوں کی صورت میں، قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ شورا کی آیت نمبر 30 تلاوت کی آغاز میں پہلی آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. کیا مطلب؟ کہ جو تم بد اعمالیاں کرتے ہو، گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہو اور توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف، تو پھر یہ وجہ بنتی ہے اللہ کے غضب کو بھڑکانے کی، اللہ کے عذاب پے در پے پھر تمہارے اوپر آتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ جو سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو خشکی اور تری میں فساد برپا ہوتا ہے اس کی وجہ یہی بیان فرمائے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہو گیا وہ لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ اللہ لوگوں کے بعض اعمال یعنی بدعمالیوں کا انہیں مزہ چکائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ جائیں، تاکہ اس بڑے عذابی استحصال سے پہلے ان چھوٹے چھوٹے عذابوں کی وجہ سے ان کی توجہ اپنے گناہوں کی طرف ہو جائے، وہ معافی تلافی کریں اور اللہ کو جو ہے وہ راضی کریں. یہاں علماء کرام نے یہ جو الفاظ آئے نا ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، اس میں دو باتیں بیان فرمائی. پہلی بات علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ فساد کا مطلب ہے کہ کسی ایسا معاشرہ کہ جس میں آپ دیکھیں کہ قانون کی عمل داری بالکل ختم ہو جائے، کوئی قانون آپ کو نظر نہ آئے، جنگل کا قانون ہے کہ جو کہ آپ کو کسی معاشرے میں نظر آئے، اسی طرح سے لوٹ گھسوٹ ہے کہ جو کہ عام ہو جائے. تو لہٰذا یہ ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی کیفیت، مائٹ از رائٹ والی کیفیت وہ آپ کو نظر آئے، کوئی قانون کوئی عملداری اس کی وہ نہ ہو. تو لہٰذا یہ معاشرہ وہ فساد پر مبنی معاشرہ ہے کہ جو کہ کہلاتا. اسی طرح سے دوسرا مفہوم فساد کا یہ بھی لیا گیا، آفات، قدرتی آفات، وہ سیلاب کی صورت میں، طوفانوں کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں. لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے یہ فساد ہے کہ جو کہ وہ مستا ہے، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن کا فلسفہ ہے. باقی سورۃ الانام کی آیت نمبر 43 بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس میں یہی بات بیان کی گئی کہ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی سختی آتی ہے لوگوں پر تو کیوں نہ وہ گڑگڑائے، کیوں نہ ان کے اندر وہ تضرع پیدا ہوا، کیوں نہ اللہ کے حضور انہوں نے معافی تلافی کی. ولیکن قست قلوبہم، لہذا یہ دل نرم اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل پتھروں کی مانند ہو گئے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور جو بھی وہ بدعمالیاں کرتے ہیں ان بدعمالیوں کو شیطان نے ان کے لیے آراستہ کر دیا، ان کے لیے مزین کر دیا، ان کو خوشنما کر کے دکھا دیا کہ ویل ڈن، کیپ اٹ اپ. یہ شیطان کی طرف سے تھپکیاں ہیں کہ جو بدعمالیوں پر وہ دی گئیں کہ جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے اور مصائب میں، طوفانوں میں، زلزلوں میں، سیلابوں میں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے اور وہ گناہوں سے جو ہے وہ رجوع نہیں کیا. یہ ہے وہ قرآن کا فلسفہ کہ جو ان عذابوں کی آمد کا وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا. اب آئیے ذرا وہ حدیث کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے میں اس حدیث کا ذرا طویل روایت ہے کیونکہ 15 برائیاں ہیں کہ جو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب اور اس کا غضب ہے کہ جو کہ بھڑکتا ہے، عذاب آتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عزت تخذ الفیء الدولہ، کہ جب مال فیء کو غنیمت اپنی ذاتی دولت سمجھ کر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا جائے، ٹھیک ہے، یہ مال فیء کو سمجھتے ہیں کہ یہ مال فیء ہوتا کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ ول امانت مغنما، اور جو امانت ہے وہ غنیمت سمجھ کر، اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر دبا لی جائے. وہ زکات مغرما، اور زکات جو فرض ایک ہے صاحب نصاب پر، اسے دینا ہی دینا ہے، سال گزرنے پر 2.5%، یہ زکات اس کو تاوان سمجھا جانے لگے، اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھا جانے لگے. وہ تعلیم لغیر الدین، اور آپ نے فرمایا کہ جو تعلیم ہے وہ دین کے علاوہ حاصل کی جائے، دین نہیں حاصل کیا جائے باقی ساری تعلیمات حاصل کی جائے. فرمایا وہ آتا رجل امراتا، اور ایک گناہ اور آپ نے فرمایا کہ جب ایک شخص، ایک شوہر اپنی بیوی کی تو اطاعت کرے، وہ اق اما، اور اپنی ماں کو ستائے، وہ ادنا صدیقہ، اپنے دوست کو جو ہے وہ قریب کرے، وہ اقسا ابا، اور اپنے باپ کو، اپنے والد کو اپنے سے دور کرے. وہ زہرت الاسواد فی المساجد، اور مساجد میں شور و غل برپا ہو جائے، یعنی اس میں شور شرابہ کیا جانے لگے مساجد میں. وہ ساد القبیلہ فاسقہم، اور قبیلے کا جو سردار ہے وہ ان میں کا سب سے فاسق انسان، اس کو قبیلے کا سردار بنا دیا جائے. وکان زعیم القوم ارزلہم، اور جو قوم کے سردار ہیں، جو صاحبان اقتدار ہیں، وہ قوم کے سب سے گھٹیا لوگ ہیں کہ جو کہ بن جائیں. اور فرمایا کہ وہ اکرم الرجل مخافت شر، اور کسی شخص کی جو عزت ہے وہ اس کے شر کے خوف سے کی جائے، کہ میں اس کی عزت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے کوئی، اس کی جو بدماشی ہے اس کا نقصان مجھے نہ پہنچے، کسی شخص کے شر کے خوف سے اس کی عزت کی جائے، اس کا اکرام کیا جائے. فرمایا وزہرت القینات والمعازف، اگلی بات گناہ وہ بیان فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کہ گانے بجانے والوں یا والیوں کی، اور گانے بجانے کے جو آلات ہیں، انسٹرومنٹس، ان کی معاشرے میں کثرت ہو جائے. وشوربت الخمور، اور شراب جو ہے وہ عام پی جانے لگے. ولعن آخر هذه الامة اولها، اور امت کا جو بعد والا حصہ ہے، آگے آنے والا حصہ، وہ اپنے پہلے نیک لوگوں پر لعنت ملامت کرنے لگے. تو یہ 15 برائیاں ہیں کہ جو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے بیان کر کے فرمایا کہ فل یرتقبوا عند ذلك ریحا حمراء، تو جب یہ زمانہ تم پاؤ اور اس زمانے میں یہ 15 برائیاں اپنے معاشرے میں عام ہوتی تم دیکھو، تو پھر تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کا. فرمایا کہ وزلزلہ، اور زلزلوں کا انتظار کرو. وخسفہ، اور زمین میں دھس جانے کا تم انتظار کرو. ومسخا اور صورتیں بگڑ جانے کا تم انتظار کرو، وقذفا اور آسمان سے پتھر برسنے کا تم انتظار کرو، وآیات تتابعوا کنظام بالن قطیا سلکہ فتتابع، اور پھر ان عذابوں کے ساتھ ساتھ دوسری ان عذابوں کی نشانیوں کا بھی تم انتظار کرو کہ جو پے در پے یکے بعد دیگرے ایسے تم پر ظاہر ہوں گی کہ جیسے دانوں کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے، اس کو کاٹ دیا جائے تو پے در پے جو دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ویسے ہی پھر ان عذابوں کی طرح اور بھی اللہ کے مختلف عذابوں کا تو پھر اس زمانے میں انتظار کرو کہ جبکہ یہ 15 برائیاں تم کسی معاشرے میں عام دیکھو۔ یہ وہ حدیث ہے روایت کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ترجمے سے بھی آپ نے یہ اندازہ تو یقیناً کر لیا ہوگا کہ یہ نقشہ آج ہمیں اپنے معاشرے کا 15 برائیوں کا وہ نظر آتا ہے، من وان ایز اٹ از۔ اب ایک ایک کر کے ذرا سمجھتے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ یہ 15 برائیاں اور ہمارے معاشرے کا جو حال ہے۔ پہلی برائی اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جب مال فے کو اپنی ذاتی دولت سمجھانا آنے لگے۔ یہ مال فے کیا ہے؟ دیکھیں جب حق و باطل میں مارکہ ہوتا ہے، اور یعنی 14 سال پہلے جب کفر و اسلام کی جنگیں ہوتی تھیں دین کے غلبے کے حوالے سے، تو لہٰذا اگر اہل ایمان کفار سے بغیر کسی مقابلے کے انہیں فتح حاصل ہو جائے، اور یہ ہے کہ کفار کا ساز و سامان بغیر کسی مقابلے کے ہاتھ لگ جائے، تو اب یہ کل کا کل سامان جو کفار کا ہاتھ لگا ہے یہ مال فے کہلاتا تھا، اس کو ذاتی ملکیت نہیں بنایا جا سکتا تھا، بلکہ یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا مال بیت المال میں اسلامی حکومت کے سپرد ہوتا تھا، اور اسلامی حکومت وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس مال کو استعمال کرتی تھی، یہ مال فے تھا۔ مال فے کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت جو مال کفار سے حاصل ہوتا ہے یہ جنگ کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، اور یہ کہ پھر اس کی تقسیم کا معاملہ وہ مجاہدین میں جو کہ بغیر کسی سواری کے یا سواری کے ساتھ ہے، تو پھر اس لحاظ سے سورہ انفال میں اس کی تقسیم وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما، تو وہ مال غنیمت۔ لیکن یہاں پر فرمایا گیا کہ جو مال فے ہے کہ جو کل کا کل ایک اسلامی ریاست کے سپرد ہوتا ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ پھر فقراء، مساکین اور عوام کی جو بھی ضرورت مند ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے وہ استعمال کرے، لیکن اس مال فے کو ذاتی ایک دولت جو ہے وہ سمجھا جانے لگے۔ اور آج اللہ معاف فرمائے، یہ اللہ کے عذاب کو بھڑکانے والی یہ بات ہے کہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بھی آج صاحبان اقتدار ہیں، مستحقین کے لیے جتنے بھی فنڈز مختص کیے جاتے ہیں، چاہے جو ہے وہ تعلیم کے اعتبار سے ہو، ایجوکیشن فنڈ ہو، سرکاری ہسپتالوں کے حوالے سے جو بھی فنڈز ہیں جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختص کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ کا جو مال ہے اس میں بھی خرد برد ہے کہ جو کہ کس سے پوشیدہ ہے، سب جو ہے وہ ظاہر و باہر ہے۔ عیاشیاں ان مالوں پر وہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ صاحبان اقتدار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون ڈائلیما یہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ جو زلزلہ اور سیلاب زدگان کے لیے جو باہر ممالک سے جو بھی ساز و سامان آتا ہے، جو بھی فنڈ آتا ہے، اس پر بھی وہ نہیں پہنچتا عوام تک، بلکہ اس پر ان حکوم پر قابض کون ہوتے ہیں وسائل پر؟ وہ یہ صاحبان اقتدار ہوتے ہیں۔ جس کی چادر جتنی بڑی ہے وہ اتنا جو ہے وہ مال ہڑپ کرتا ہے، اور لوگوں کا جو بھی حق ہے اس سے وہ چھین لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے یہ نشانے بیان کی ہے کہ وہ برائی ہے کہ جو اللہ کو کے غضب کو اور اس کے عذاب کو دعوت دینے والے، کہ مال فے بیت المال میں سے جو مختص فنڈز ہوتے ہیں عوام کے لیے، اس پر جو ہے وہ حاکم وہ مسلط ہو جائے۔ پھر دوسری برائی آپ نے بیان فرمائی کہ امانت جو ہے وہ غنیمت سمجھ کر دبا لی جائے۔ امانت، اور یہ امانت کا تصور کیا ہے؟ پوری دین کی عمارت اس پہ کھڑی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وہ حدیث بھی بڑی معروف ہمارے یعنی ذہنوں میں یقیناً ہوگی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں کہ جس میں امانت کی پاسداری نہ ہو۔ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا ایمان ہی معتبر نہیں کہ جس میں امانت کی پاسداری نہ ہو، اور یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ امانت کو ذاتی یعنی غنیمت سمجھ لیا جائے، اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیا جائے. اب لازمات ہے کہ جو سرکاری وسائل ہیں مجھے بتائیں, جو بھی سرکاری وسائل ہیں یہ کس کے مال سے جو ہے وہ وسائل حاصل کیے جاتے ہیں, عوام کا پیسہ ہوتا ہے. اب ان سرکاری وسائل پر قابض کون ہوتے ہیں؟ جو قوم کی امانت ہے. وہی میں نے عرض کیا کہ یہ صاحبان اقتدار ان کی جو شہ خرچیاں ہیں بے دریغ اس پر عوام کا پیسہ ہے کہ جو کہ لٹایا جا رہا ہوتا ہے. ان کی سرکاری جو حج اور عمرے ہیں وہ عوام کے پیسوں سے ہو رہے ہوتے. ان کی سیکورٹی پر جو ہے وہ لاکھوں اربوں روپیہ ہے کہ جو کہ خرچ کیا جا رہا ہوتا. اسی طرح سے بڑے بڑے عمرا کے اندر درمیان پلاٹوں کی تقسیم وہ کی جا رہی ہوتی ہے, بڑے بڑے قرضے ان امیر زادوں کے وہ معاف کیے جا رہے ہوتے ہیں. ان کی عالی شان گاڑیوں اور بنگلوں کے لیے جو ہے وہ عوام کا یہ پیسہ ہے کہ جو کہ وہ غنیمت سمجھ کے دبا لیا جاتا ہے اور اس پر جو ہے وہ لٹایا جا رہا ہوتا ہے. پھر ان کے جو بڑے بڑے صدور اور وزراء اعلی اور اعظم کے جو باہر ممالک میں جو ہے وہ دورے ہوتے ہیں, یعنی بے تحاشا وفود کی شکل میں جو ہے وہاں پر مزے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں. اور پیسہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ عوام کا ہوتا ہے, جو کہ عوام کے علاج اور معالجے اور دیگر سہولیات کے لیے وہ خرچ کیا جانا تھا. تو اللہ کے رسول نے بجا فرمایا کہ یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے کہ امانت کو غنیمت سمجھ کر دبا لیا جائے. یہ دوسری برائی. تیسری برائی آپ نے فرمائی کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے. اب دیکھیں زکوٰۃ کیا ہے, میں نے عرض کیا کہ صاحب نصاب پر سال گزرنے پر یہ لیگل کوانٹیٹی ہے کہ اسے 2.5% یعنی لاکھ پر 2,500, معمولی رقم ہے نا. لیکن یہ ہے کہ آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ جو کہ بہرحال کاروباری حضرات ہوتے ہیں, بڑے مالدار ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دی بھی ہوتی ہے, اور اگر وہ صحیح معنوں میں پوری پوری زکوٰۃ ادا کریں تو واقعتاً اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی سے غربت میں خاطر خواہ جو ہے وہ کمی آ سکتی. لیکن یہ ہے کہ کیا کیا جائے جس معاشرے میں ہم ہیں, کہ کس طرح سے ہیلا سازی ہے کہ جو کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے کی جاتی. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے ان نشستوں میں کہ شوہر صاحب ان کو سال گزرنے والا بھی ایک مہینہ رہ گیا, وہ صاحب نصاب ہو جائیں گے سال گزرنے پر, 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ایک مہینہ پہلے وہ ساری بینک سے اماؤنٹ جو ہے وہ اپنی بیگم کے نام ٹرانسفر کر دیتے. اب وہ سال گزرا نہیں ہے, ساری اماؤنٹ کس کے نام ہو گئی؟ بیگم صاحبہ کے نام. اب بیگم صاحبہ کے اکاؤنٹ میں سال ابھی پورا آنے کو نہیں ہوا, ایک مہینہ رہ گیا, تو اب دوبارہ سے وہ رقم ٹرانسفر ہو جاتی ہے, کر دی جاتی ہے شوہر صاحب کے نام. تو اس طرح سے یہ ہیلا سازی ہے کہ جو کہ کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہم نہ کریں اور اس سے بچ جائے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر ایک فرض کی ادائیگی میں ہیلا سازی ہوگی تو یہ اللہ کے عذاب کو بھڑکانے والی بات. اللہ کے عذاب آتے ہیں زکوٰۃ کو جب بوجھ سمجھا جانے لگے, توان سمجھا جانے لگے. پھر آپ نے چوتھی برائی, 15 برائیاں ہم سمجھیں گے, چوتھی برائی کیا آپ نے بیان فرمائی کہ تعلیم وہ صرف اور صرف دنیا کے لیے حاصل کی جائے, دین کے بجائے صرف دنیا کے لیے حاصل کی جائے. دیکھیں ہم بارہا ان مجالس میں محافل میں یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ دنیاوی اور دینی علم, یہ ایکوائرڈ اور ریویل نالج. ایکوائرڈ نالج کیا ہے؟ کہ جو مشاہدات سے آبزرویشن سے حاصل ہوتا ہے, جسے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں, یہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے, اس میں بھی ہمیں آگے سے آگے جانا. لیکن یہ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ ہمارے لیے مفید کب ہوگی؟ کہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی پر شیلٹر اوپر کس کا ہو؟ وہ ریویل نالج کا ہو, وہ قرآن و سنت کا ہو. تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی, ورنہ عذاب بنے گی جس طرح سے بن رہی ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم آگے سے آگے ہیں. ہم نے مائکروسکوپک لیول پر ایٹم کے ہر ذرے کو جو ہے وہ دیکھ لیا, لیکن نہیں دیکھ پائے تو اللہ کو نہیں دیکھ پائے, نہیں پہچان پائے تو اللہ کو نہیں پہچان پائے. وقت نہیں ہے ہمارے پاس, 15 سے 20 سال دنیاوی تعلیم کے لیے ہم خرچ کر دیں گے, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو کس کے لیے نہیں؟ یہ قرآن کے لیے وقت نہیں, دین کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں. ہم انجینئر, ڈاکٹر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہر چیز بننے کے لیے تیار ہیں, ہم خادم قرآن بننے کے لیے تیار نہیں, ہم دائی دین بننے کے لیے تیار نہیں. اور ہم نے بس یہ کام خادم قرآن یا دائی دین کا مختص کر دیا کہ بھائی یہ کچھ لوگ ہیں معاذ اللہ ناکارہ قسم کے اور یہ دین میں وقف ہو جائیں بس یہی کریں. اور یہ ہمارا ٹرینڈ ہے, ہمارے چار بچوں میں سے تین ذہین ہوں تو وہ کھپتے ہیں دنیا کے لیے, اور ایک ذرا معذور نکل آئے, ذرا کمزور نکل آئے تو چلو بھائی اس کو حفظ کرا دو, اس کو جو ہے وہ دین پڑھا دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دین اتنا جو ہے وہ یعنی بے بس ہے کوئی, اتنا معاذ اللہ حقیر ہے کوئی کہ اسے ایسے اپاہج قسم کے لوگ چاہیے. اعلیٰ ترین صلاحیتیں ہیں کہ جو اس دین کے لیے لگیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صلاحیت والا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. بہترین صلاحیت آپ کے لگی, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, اصحاب صفہ, یہ وہ پرسنالٹیز تھے کہ جو دنیا میں اگر ایکسل کرنا چاہتے تو کہاں تک پہنچ سکتے تھے, لیکن اپنے آپ کو وقف کیا دین کی خاطر. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چوتھی برائی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تعلیم صرف دنیا کے لیے حاصل کی جائے. اور پانچویں برائی آپ نے فرمائی کہ انسان اپنی بیوی کے تو اطاعت کرے, اور اس کے ساتھ چھٹی برائی کو جوڑ لیں کہ ماں کو ستائے. آج آپ مجھے بتائیے کہ اکثریت کی جو حرام کمائی کی وجہ ہے, حرام کمانے کی, اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بیگم کی خواہشات. بیگم کی خواہش یہ ہے کہ بھائی چہرے پر سنت رسول شوہر کے نہ ہو تو ٹھیک ہے, روزانہ جو ہے وہ کرش کے سنت رسول کو گندی نالی کی نزل کرنے کے لیے تیار ہے شوہر, اپنے چہرے پر سجانے کے لیے تیار نہیں. اور اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے ایسے ہیں کہ بس انہی پر جو ہے وہ امتی ختم. اسی طرح سے بیوی نے کہہ دیا کہ بھائی مجھے بنگلہ چاہیے ڈیفنس میں یا بحریہ ٹاؤن میں, تو اب حلال کمائی سے تو بن نہیں سکتا, لہٰذا یا تو سودی قرضے لیے جائیں گے یا رشوت سے وہ مال کمایا جائے گا اور بنگلے بنائے جائیں گے. بیگم نے کہہ دیا کہ بھائی بچوں کی شادی ہے تو لہٰذا وہ ہر چیز ہوگی, اس میں بینڈ باجے بھی ہوں گے, فائر ورکس بھی ہوں گے, ساری غیر اسلامی رسومات ہوں گے, اس کے لیے پیسے چاہیے, تو لہٰذا وہ حرام کمائی میں شوہر ہے کہ جو کہ ملوث ہوتا ہے. تو بیوی کی اطاعت ہے کہ جو کہ آج نظر آتی, اور اس کے مقابلے میں بیوی کی جو بھی خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے میں ماں کو جو ہے وہ ستایا جا رہا ہے. میں عرض کروں ان آنکھوں سے, اور آپ نے بھی یہ کیفیات دیکھی ہوں گی, ڈنڈے سے ایک بچہ ہے کہ جو کہ اپنی ماں کو بیوی کی وجہ سے پیٹ رہا ہوتا ہے, دھکے دے کر جو ہے وہ گھروں سے نکالا جا رہا ہوتا ہے, اولڈ ہاؤسز میں پھینکا جا رہا ہوتا ہے. یہ دردناک کہانیاں ہیں کہ جو کہ میں کسی خلا کی بات نہیں کر رہا, یہ آنکھوں دیکھی کیفیات. بیوی کی اطاعت میں ماں کو جو ہے وہ ستایا جائے, یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی برائیاں ہیں کہ جو کہ اللہ کو بھڑکانے والی ہیں, اس کے غضب کو, عذاب جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ ہے. پھر مزید ساتویں اور آٹھویں برائی کے جو جوڑے کی مانند, اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان دوست کو تو قریب کرے اور اپنے والد کو جو ہے وہ اپنے سے دور کرے. اب دوست کو قریب کرنا, آج ہماری اکثریت مجھے بتائیں والدین کی بنسبت کس کو خیر خواہ سمجھتی ہے؟ اب وہ دنیا دار دوستوں کو خیر خواہ سمجھتی ہے جو صرف انہیں دنیا ہی دکھا رہے ہوتے ہیں, دین کی انہیں کوئی فکر نہیں, اور وہ بیڈ کمپنیز ہیں کہ جس میں انسان سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے, گالم گلوچ ہر بری حرکتیں, لیکن دین نہیں سیکھ رہا ہوتا. اور یہ دنیا دار جو بھی دوست ہے, روز قیامت انسان کی خواہش کیا ہوگی؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں بے بسی اس انسان کی کہ جب وہ جہنم کی ہولناکی دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ ہائے میری شامت اعمال, ہائے میری بدبختی کہ میں فلاں کو کاش دوست نہ بناتا. یہ دنیا دار دوست میں نے اس کی دوستی اختیار کی دنیا میں, جس نے مروا دیا مجھے. تو یہ نقشہ ہے کہ جو قرآن کھینچ رہا ہے, اور آج دوست کو قریب کیا جا رہا ہے, اس کے مقابلے میں والد کو کہا جا رہا ہے سینہ تان کر کہ آپ تو والد سٹیا گئے, آپ کو کیا پتا آج کے جو بھی زمانے وہ کیا ہیں, زمانہ کس جگہ پہ چل رہا ہے. وہ والد کہ جس نے اپنا خون پسینہ کر کے اس بچے کو جو ہے وہ پاؤں پہ کھڑا کیا, اور جب بیٹا جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کرے تو ذرا سوچیں والدین یہاں پر بیٹھے کس طرح سے تیر برستے ہیں ان کے دلوں پر. اور یہ ہے کہ فرسودہ جو ہے وہ خیالات کا حامل قرار دیا جا رہا ہے والد کو, اور وہ لاؤسز میں پھینکا تھا. اور پھر آپ نے نوی برائی بیان فرمائی کہ مساجد سے شور بلند ہونے لگے. وہ مساجد جو اللہ کے گھر ہیں اس میں قرآن کی آواز بلند ہونی چاہیے, قرآن کا پیغام عام ہونا چاہیے, لیکن اس میں شرکیہ نعتیں پڑی جا رہی ہیں, شرکیہ باتیں ہیں کہ جو کہ کی جا رہی ہیں, شور غل, کسی کی کونی لگ گئی اگلی صف میں جانے کے لیے جھگڑے ہیں, اور وہیں مسجد میں کھڑے کھڑے اور بلند آواز سے آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مساجد سے شور بلند ہونے لگے, اور دسیں برائی آپ نے فرمائی کہ قبیلے کے سردار فاسق لوگ بن جائیں. آج کوئی بھی قبیلہ ہے اس کی سرداری کسے سوپی جاتی ہے؟ جو شہرت کا حامل ہو, جس کے پاس مال و دولت ہو اور نوکر چاکر ہو, دینداری تھوڑی دیکھی جاتی ہے. یہ اللہ کو غضب کو بھڑکانے والی بات ہے. اور گیارہویں برائی آپ نے فرمایا کہ گھٹیا لوگ قوم کے سردار بن جائیں, صاحبان اقتدار بن جائیں. کیا یہ ہماری اس مملکت کا نقشہ نہیں ہے؟ جو جتنا زیادہ جیل کاٹ کے باہر آتا ہے وہ اتنا زیادہ منصب کا حامل ہو جاتا ہے, جو 10% ہے وہ 100% بن کے بیٹھ جاتا ہے, جو جتنا جو ہے وہ کرپشن کرتا ہے وہ اتنا بڑا وزیر اعظم یا صدر بن جاتا ہے. یہ ہے کیفیت کے جو کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ گھٹیا لوگ وہ قوم کے سردار بن جائیں. اور بارہویں برائی آپ نے فرمائی 15 برائیوں میں سے, کہ انسان کی عزت اس کے خوف کی وجہ سے کی جائے. یعنی معاشرے میں یہ نقشہ بھی ہم نے دیکھا ہے, ایک زمانہ تھا کہ ایک حکم پر پورا شہر ہے کہ جو کہ بند کر دیا جاتا تھا, اور یہ ہے کہ کس طرح سے ٹارگٹ کلنگ, اس کا خوف اس شہر کراچی نے دیکھا ہے, اس عذاب میں ہم بھی مبتلا ہوں. اور ایک شخص کی عزت کیوں کی جا رہی ہے, اس کے سامنے دب کر بات کیوں کی جا رہی ہے کہ اگر تو ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو لہٰذا یہ گولی ہے ایک بوری بند, یعنی بوری ہے کہ جو کہ ہمارے لیے وہ مختص کر دی جائے گی, اور ہماری پرچی ہے کہ جو کہ کاٹ دی جائے گی. یہ نقشے ہیں خوف کی وجہ سے اشخاص کا اکرام کیا جائے. پھر 13ویں برائی آپ نے فرمائی کہ گانے بجانے والوں یا والیوں کی اور آلات موسیقی, جو بھی موسیقی کے انسٹرومینٹس ہیں وہ عام ہو جائیں. اور یہ بھی معاشرہ ہمارے ہی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. یہ ایک زمانے میں بزرگ حضرات بیٹھے ہیں, یہ جو فنکار فنکارائیں جن کو آج ہم نے ہماری نوجوان نسل نے اپنا آئیڈیل بنا لیا, یہ اسٹار جن کو کہا جاتا ہے, یہ ایک زمانے میں ان کو بھانڈ میراثی کہا جاتا تھا. یہ گالی نہیں ہے, یہ وہ متروک الفاظ تھے کہ جو معاشرے میں ان گویوں کے لیے بولے جاتے تھے, کہ جو کہ بولنا بھی مناسب نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ آج یہ تو اسٹار بنے بیٹھے, ان کا جو بھی ہیئر اسٹائل ہے, ان کا طرز لباس, ہر نوجوان وہ اپنانے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں موسیقی کے آلات توڑنے آیا ہوں, اور پگھلا ہوا تانبا ہے کہ جو بھی موسیقی سنے گا اس کے کان میں روزے قیامت ڈالا جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ موسیقی آج اس کو روح کی غذا قرار دے دیا گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. جو اللہ نے اپنی روح میں سے ہمارے اندر پھونکی اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ موسیقی اس اللہ کی روح کی غذا ہے. معاذ اللہ, یہ کسی بدروح کی غذا تو ہو سکتی ہے, یہ اللہ کی پھونکی بھی روح کی غذا نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے 14ویں برائی بیان فرمائی کہ شرابیں عام ہو جائیں پینا. میں تو عرض کروں یہ شرابوں کا جو پرمٹ ہے یہ کسی یورپ میں تو کیا, یہ سو کالڈ اسلامی جمہوریہ پاکستان, مجھے یاد ہے وہ پارلیمنٹ کی جو بھی کاروائی ہے وہ ہو رہی ہے, اور اس میں جو بھی اقلیتوں کے نمائندے ہیں وہ بل لے کر آ رہے ہیں. بھائی ہماری اقلیتوں کے نام پر یہ پاکستان میں شراب عام کی جا رہی ہے, ہمارے دین میں بھی اس کی ممانعت. انہوں نے بل پیش کیا لیکن اس کی مخالفت کس نے کی؟ مسلمانوں نے کی ہے, پارلیمنٹ کے اراکین مسلمان, انہوں نے اس کی مخالفت کی, بل پاس نہیں ہونے دیا. اور ابھی آپ نے دیکھا اسلام آباد میں جہاں مسجدیں مسمار کی گئیں, وہاں اسلام آباد کے 4 بڑے ہوٹلز کو شراب کی پرمٹس ہیں کہ جو کہ جاری کیے گئے, کیونکہ اوپر کا ڈنڈا تھا نا, پریشر تھا. لہٰذا یہ 4 بڑے ہوٹلز ہیں کہ جو کہ شراب کو رکھ سکتے ہیں, اس کو پلا سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. 14ویں برائی آپ نے فرمائی کہ یہ اللہ کو غضب میں پھڑکا دینے والی بات. پھر 15ویں اور آخری برائی آپ نے فرمایا کہ آنے والے لوگ پچھلے اپنے لوگوں پر, نیک لوگوں پر لعنت ملامت کرنے لگے. اور آج روشن خیالی کے نام پر اسلاف کے جو بھی کام ہیں, عمدہ کام جو دین ایمان اس پر عمل کر کے انہوں نے دکھایا, ہمارے لیے رول ماڈل, ان اسلاف کو جو ہے وہ روشن خیالی کے نام پر, چاہے وہ انکار سنت کا فتنہ ہو یا علمی کتابی کہہ کر جو ہے وہ فتنہ کھڑا ہو جائے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ سارے کیا ہیں, یہ اسلاف کو جڑ سے اکھاڑ کر اور یہ کہ بے لنگر جہاز کی مانند ہمیں کرنے چلے. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو پچھلے لوگوں پر, نیک لوگوں پر لعنت ملامت اگلے والے وہ کرنے لگے. تو یہ ساری برائیاں آپ نے ارشاد فرمائی, اور فرمایا کہ ان 15 برائیوں کو اگر تم دیکھو عام ہوتے ہوئے تو پھر تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھس جانے کا، صورتیں مس ہو جانے کا، اور آسمان سے پتھر برسنے کا۔ ابھی کے پی کے میں اللہ تعالی وہاں کے لوگوں کو محفوظ رکھے اور بہترین نعم البدل ان کو عطا فرمائے جو قیمتی جانے گئی ہیں، لیکن بہرحال اصول میں نے آپ کے سامنے اعتدال رکھ دیا کہ یہ ہمارے گناہوں کی سے پلٹنے کی ایک وارننگ ہے کہ جو کہ اللہ کی طرف سے، وہ بڑے بڑے سیلاب کے ساتھ جو پتھر آئے ہیں، یعنی تنوں جو ہے وہ وزنی، اور کس طرح سے پوری پوری گاؤں اور بستیوں کو جو ہے وہ ختم کرتے ہوئے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً سمجھنے کی توفیق دے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 147 میں اللہ تعالی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم۔ بھائی اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ اگر تو تم اپنی روش درست کرو اور شکر بجا لاؤ اور ایمان تمہیں حاصل ہو تو اللہ کو کیا ہے کہ تو وہ تمہیں عذاب دے؟ تو لہٰذا یہ علاج بھی بتا دیا گیا کہ یہ عذاب اس لیے آ رہے ہیں کہ تم ناشکری کر رہے ہو، تم ایمان کی دولت تمہیں اب حاصل نہیں، تم کفر میں جا کے بیٹھے ہوئے۔ تو لہٰذا اگر شکر گزاری کی روی اختیار کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برسیں گی تم پر، ورنہ پھر یہی کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اپنے اس برائیوں کی روش کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ یہ موت سے پہلے پہلے اور عذاب آنے سے پہلے پہلے یہ ہمارے لیے وارننگ ہے، اور ہمیں پلٹنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی حیثیت میں بھی ہمیں توبہ کی توفیق دے، اور اجتماعی سطح پر جو امت کی ذمہ داریاں ہیں اس پر بھی اگر وہ ادائیگی ہم نہیں کر رہے اس پر بھی ہمیں توبہ اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔